الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج منگل کا دن ہے، منگل کے دن ہمارے ہاں عرصہ دراز سے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے جو مسنوی شریف ہے اس کا درس ہوتا ہے. دفتر پنجم حصہ دوم کی عقائد نمبر 141 پچھلے ہفتے چل رہی تھی کہ وقت ختم ہو گیا، لیکن ترتیب کو جاری رکھنے کے لیے کچھ حصہ اس کا دوبارہ ہمیں ادارہ کرنا پڑے گا. فارسی کا جو حصہ ہے وہ تو فی الحال میں نہیں پڑھتا کیونکہ میں پڑھ چکا ہوں. حکایت جبری ہی کے جواب میں اور اختیار کے ثبوت امر و نہی کے صحت میں اس بیات کی بیان کی جبری کا عذر کسی مذہب اور کسی دین میں مقبول نہیں، اور اس کام کی سزا سے خلاصی پانے کا موجب نہیں جس کا وہ مرد تکبوا ہے. جیسے کہ ابلیس جبری اس قول سے جو کہ اس نے کہا تھا خلاصی نہیں پا سکا کہ الہی تو نے مجھے گمراہ کیا، اور قلیل زیادہ پر دلال کرتا ہے. یعنی یہ انسان نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اللہ نے اس طرح کر لیا، کیونکہ اللہ پاک نے پورا اختیار دیا ہے اور اللہ جل شانہ اس پر قادر ہے کہ اختیار بھی دے دے اور جو انسان بہت کچھ نہ بھی کر سکے. تو جو نہیں کر سکتا تو اس پر اللہ پاک مجبور نہیں فرماتے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اور جو کر سکتا ہے اس میں اللہ پاک پھر گرفت بھی فرماتے، اجر بھی دیتے. آیا کہ بر رفت بالائی درخت می فشاند او میوارا دردان دزدان سخت. ایک شخص درخت پر چڑھ گیا اور چوروں کی طرح بے تحاشا میوہ جھاڑنے لگا. صاحب باغ آمد و گفت اے دنی از خدا شرمیت کوچی میں کنی. اتنے باغ کا مالک وہ کہنے لگا ارے کمینے، خدا سے تیرے شرم کہاں گئی. چور بولا اگر خدا کے باغ سے خدا کا بندہ کھجورے کالے جو ہوتا اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تو اس پر تم کیوں بازاری لوگ کی طرف برا بلک بکنے لگتے ہو؟ خدا ان غنی کی خوان کرم پر یہ کنجوسی کیا معنی رکھتی ہے؟ مالک باغ نے اپنے غلام کو آواز دی اور کہ اے بک، وہ رسی اٹھا لا تھا کہ اس میں بلے مانس کے ابا کو اس کے منطق میں جواب دوں. پھر اسی وقت اس کو درخت پر کس کر باندھ دی گیا، اس کے پیٹ اور پہلو پر سخت لاٹیاں مارنے شروع کی. وہ جبری جبر کے گیرے کے پختے کی وجہ سے درخت پر جم کر بیٹھ رہا ہوگا اور بیتمینان اپنے آپ کو رسی باندھنے والے کے پیش کر دیا ہو گیا. پھر آخر میں آنکھیں کلی، اگر اس کے بجائے کوئی قدری ہوتا تو پھیلے فرار کا خالق بن کر درخت سے کود پڑتا اور جا ہو جا. جبری چور بولا میاں اگر خدا سے کچھ شرم کرو، اس بے گناہ کو کیوں بری طرح مار رہے ہو؟ مالک باغ نے کہا گھبراؤ نہیں، خدا کی لکڑی سے خدا کا بندہ دوسرے بندے کی پیٹ پر بخوبی ضرب لگا رہا ہے. خدا کی لکڑی ہے اور یہ پیٹ اور پہلو اس کے قبضے میں ہے، میں تو محض اس کے اہلکار اور حکم کرتا بھی ہوں. جبری بولا اے مرد چالاک، میرے جبر کے عقیدے سے توبہ کر لی، بے شک مجھے اختیار حاصل ہے، اختیار حاصل ہے، اختیار حاصل ہے. اس کو سمجھ آ گئی، تیرے اختیار کو اس قادر مطلق کے اختیار نے پیدا کیا، اس کا کلی اختیار گویا سوار ہے جو تیرے جزوی اختیار گرد کے نیچے مخفی ہے. یہ اس کا نتیجہ برآمد ہوا. یعنی فرمایا تیرے اختیار کو اس قادر مطلق کے اختیار نے پیدا کیا ہے، اس کا کلی اختیار گویا سوار ہے جو تیرے جزوی اختیار کی گرد کے نیچے مخفی ہے. بندہ ہر قسم کے اچھے برے اعمال کا اختیار رکھتا ہے، مگر اس اختیار کا اصول اس کے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ حق تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ بندے کو اختیار بخشے. بندہ حق تعالیٰ کے اختیار میں مطلق دخل نہیں رکھ سکتا، چونکہ بندہ کے اختیار خدا کا تھا کہ اولا جب بندہ باختیار خود کوئی کام کرتے تو گئے اس کے جزوی اختیار کے پردے میں خدا تعالیٰ کلی اختیار کام کر رہے. اس کو میں ایک مثال سے عرض کرتے رہتا ہوں کہ انسان پنکھے کی بٹن کو دباتا ہے تو پنکھا چل پڑتا ہے، اور لوگ سمجھتے کہ فلاں نے پنکھا چلا دیا، حالانکہ اگر اس بٹن کا یعنی اس پنکھے کے ساتھ کنیکشن نہ ہوتا اور پنکھے کے اندر موٹر نہ ہوتا اور وہ موٹر اس کے ساتھ جڑا نہ ہوتا تو یہ لاکھوں دفعہ بٹن دباتا تو کیا یہ چل پڑتا؟ دارے نہیں چل سکتا تھا. تو اب یہ جو اندرونی سرکٹ ہے یوں سمجھ لے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے پورا، اور یہ جو بٹن ہمیں دبانے کو ملا ہے یہ اصل میں اختیار ہے. اب اگر میں نے اس وقت میں بٹن دبا دیا جب مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا تو اس پہ گرفت ہوگی، اور اس وقت دبا دیا جب کرنے کا حکم ہے تو مجھے اس پر اجر ملے گا. تو یہ اصل میں بنیادی بات ہے کہ اختیار بھی ہے بے اختیاری بھی ہے. بے اختیار اس لیے کہ وہ اختیار ہم نے خود پیدا نہیں کیا, اور اختیار اس لیے کہ اختیار ہمیں دے دیا گیا ہے. اختیار اش اختیار ما کو ند امر شد بر اختیار مستند. اس کا اختیار ہمارا اختیار کو ایجاد کرتا ہے, اور اے معتبر آدمی ہمارے اسی اختیار کے بنا پر ہم کو بجاوری اعمال کا حکم ہے. یعنی یہاں سے دو باتیں ثابت ہوئی, ایک تو یہ کہ جو ہم کو طاعت کی بجا لانے اور معاصی سے باز لینے کا حکم ہوا تو اس سے ظاہر کم ممکن باتوں کا اختیار حاصل تھا, ورنہ ایسے احکام نہ آتے. دوسری بات یہ کہ اختیار خدا تعالیٰ نے بخشا ہے, ہم کو اس خود حاصل نہیں ہے. پہلے شک جبریہ کے خلاف ہے اور دوسرے قدریہ کے خلاف. ہاں جی, اسی بنا پر کہا کہ اہل سنت والجماعت کا مذہب جبریہ اور قدریہ کے درمیان میں ہے. چنانچہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے, لا جبر ولا قدر ولکن امر بین امرین. یہ نہ جبر صحیح ہے نہ قدر صحیح ہے, بلکہ صحیح بات دونوں کے درمیان میں ہے. حکمی بر صورت بے اختیار ہست ہر مخلوق را در اقتدار. بے اختیار صورت پر قادر ہونے میں ہر مخلوق کو حکومت حاصل ہے. بے اختیار صورت پر قادر ہونے میں ہر مخلوق کو حکومت حاصل ہے. یعنی جس کو اختیار نہیں ہے اس کے اوپر تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو. مثال کے طور پر پتھر ہے, اس کا اختیار نہیں ہے کوئی, تو ہر ایک اس پہ قدرت حاصل کر سکتا ہے, کیونکہ ظاہر مطلب ہے کہ وہ مزاحمت ہی نہیں کر سکتا. اب جنات جو ہے یہ ایک با اختیار مخلوق ہے, تو اس کو پکڑ کے دیکھو نا, ذرا پتہ چل جائے. ہاں جی, پکڑتے ہیں لوگ, لیکن بڑی محنت اور مشقت اور مختلف طریقوں سے. تا کشد بے اختیاری سوی درا تا برد بر گرفتہ گوش اوزی درا. حتیٰ کہ وہ کسی بے اختیار شکار کو کھینچ لے جاتا ہے, حتیٰ کہ وہ زید اور عمر کچھ ان کو اختیار حاصل نہیں, کان سے پکڑ کر لے جاتا ہے. لیک بے ہچ آلت سنائے سمد اختیار شرا کمند کند. لیکن خداوند بے نیاز کی قدرت کے بغیر, قدرت بغیر کسی ذریعے کے خود اس کے اختیار کو اس کی کمند بناتی ہے جس میں وہ مقید ہو جاتا ہے. اختیارش زید را کے دے کند بے سگو بے دام چو سے دے کند. وہ زید کے لیے اس کے خود اپنے اختیار کو قید بنا دیتا ہے. وہ زید کے لیے اس کے خود اپنے اختیار کو قید بناتا ہے, شکاری کتے اور جال کے بغیر شکار کی طرح مقید اور مسخرہ کر دیتا ہے. یعنی چار شروع مذکورہ بالے سوال کا جواب موجود ہے. خلاصے کا جواب یہ ہے کہ بے شک جو شخص یا چیز کسی کے زیر اختیار اور مختار نہیں ہے بلکہ مجبور ہوتی ہے, مگر یہ کلیہ مخلوق کی مختاری پر صادق آتا ہے. حق تعالیٰ کا اختیار کچھ اور رنگ رکھتا ہے. مثلا جب ہم کتاب کو پڑھنے کے لیے اٹھاتے تو کتاب مجبور ہے, مختار نہیں. جب سپاہی زید کو گرفتار کر لے جائے تو زید مجبور ہے, مختار نہیں, بلکہ مختار وہ ہے جو کام کرتے اپنے قصد و ارادہ سے اور اپنے قدرت و اختیار سے کرتا ہے. لیکن راز اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ خود اس کے اختیار کو اس کام کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے جو حق تعالیٰ کے مشیت میں مقدر ہو چکا ہے, اور خود اس بندے کا اختیار اس کے لیے قید بن جاتا ہے اور سمت سے دوسری طرف نہیں جا سکتا. حاضر الحق ولو کانا غامضا شدیدا لا تدرک العقول. آگے جمادات پر مخلوق کے اختیار کی چند مثالیں پیش کر کے فرماتے ہیں کہ اختیارات حق تعالیٰ کے اختیار کے آگے صرف گندا اور متی ہیں. آدر اگر حاکم چوبے بود وا مصور حاکم خوبے بود. ایک بڑی لکڑی پر قدرت رکھتا ہے کہ اسے جو چیز بنا دے بنا دے, اور مصور کسی حسین پر قدرت رکھتا ہے کہ جب وہ سامنے بیٹھ جائے تو اس کی کت تصویر کھینچ دے. ہست آہن گر براہن قیم ہست بننا ہم برالت حاکم. لوہار لوہے پر حاکم ہے اور معمار آلات تعمیر پر حکمران ہے. نادری باشد کی چندی اختیار ساجد اندر اختیار بندوار. عجب بات یہ کہ مخلوق اس قدر بے پایاں اختیارات اس خدا تعالیٰ کے اختیار کے حضور میں سجدہ اطاعت بجا لاتے ہیں. مطلب تمام صناع و حرف بیشتر لوگ اپنے اپنے آلات صنعت اور مصنوعات پر قادر و مختار, لیکن تماشا ہے کہ ان کی قدرت و اختیار اس قادر مطلق اختیار کے آگے سر بسجود اور اس کے اشارے کے تابع. آگے مولانا اسی جواب سے قول استدلال اختیار کے ثبوت میں اختیار فرماتے ہیں, قدرتی تو بر جمادات از نبرد کے جمادی را ازاں نفی کرد. ایسا نہ آلات صنعی وغیرہ جمادی اشاء پر تیرے قدرت ازرائے خصوصیت ان جمادات سے جمادیت کو سلب کر کب کر سکیے تو. قد قدرتش بر اختیارت آ چنا نفی نہ کند اختیار رازاں. دوسری طرح اس قادر مطلق کی قدرت کو بھی, قدرت بھی جو اسے مخلوق کے اختیار پر ہے اس مخلوق سے اختیار کو سلب نہیں کرتی, یعنی جمادات کے لیے جمادیت اس کی ذاتیات سے, انسان کے لیے قوت اختیار ان کی ذاتیات سے, اور کسی چیز کا ذاتی وصف اس سے کسی حالت میں بھی منفک نہیں ہو سکتی. سنا جب کسی آلہ سے کام لیتے تو ہر جن بظاہر نظر وہ آلہ کام کرتا وہ دکھائی دیتا, مگر درحقیقت یہ سنا کی قوت فاعلہ ہی کام کر رہی ہے جو آلہ کو استعمال کر رہی ہے. وہ آلہ سے جمادیت کو سلب نہیں کر سکتی کہ آلہ کو بختیار خود کام کرنے والا بنا دے. اس طرح انسان جب کوئی اچھا یا برا عمل کرتا ہے تو ہر چند حق تعالیٰ اس کے فعل پر قادر ہے, مگر درحقیقت بندہ اپنے اختیار سے کام کر رہا ہے. حق تعالیٰ کی قدرت اس کے اختیار کو سلب نہیں کرتی کہ وہ جمادات کی طرح مجبوری محض بن کر کام کرے, کیونکہ اختیار اس کی ذاتیات سے جو اس سے مسلوب نہیں کیا جاتا. اس بیان سے بات بازو جی کو مولانا رحمۃ اللہ علیہ انہیں قدرتش پر اختیارات کے لفظ سے انسان کی مجبوری مند ہو جا ہونے کو تسلیم کرتے ہیں, یعنی انسان ایک حیثیت سے مجبور ایک حیثیت سے مختار ہے. بس مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے عام عقیدہ سے الگ روش اختیار کی اس سے اشارہ مقصودی کے مولانا شاعر کے خلاف قدر فرقہ کی روش پر چلتے ہوئے صاف طرح ہے, کیونکہ قدر فرقہ بندے کو کسی حیثیت سے بھی مجبور نہیں مانتا. آگے مولانا اس متوسط اور معتدل و حق مذہب عقیدے کی اس سے زیادہ وضاحت فرماتے جس سے ان پر قدرت کا گمان اور بھی حوام منصور ہو جاتا ہے. مولانا اشارہ کے خلاف قدر فرقہ کی روش کے چلتے ہیں صاف افطرا ہے, کیونکہ قدر فرقہ بندے کی کسی حیثیت سے مجبور نہیں مانتا. آگے اس میں اصل میں یہ بات حضرت فرماتے ہیں کہ جس کسی چیز کی ذاتی صفت ہوتی ہے وہ اس سے جدا نہیں ہوا کرتی, تو جمادات کی صفت بے اختیار ہونا ہے, اور انسان کی فطرت مختار ہونا ہے. لہذا جمادات کو اگر کام میں دکھایا جائے تو وہ کام اس کا نہیں ہوگا بلکہ اس کا کہا جائے گا جس جو اس کو استعمال کر رہا ہے. ہاں جی, کیونکہ اس کی اپنی فطرت جو ہے نا وہ کچھ نہیں کرنے والی ہے, تو اس سے کام لیا جاتا ہے. جبکہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے تو وہ جو بھی کام کر رہے وہ اپنے اختیار سے کر رہا ہوگا, اور اس سے اختیار کو سلب نہیں کیا جاتا, اور اگر سلب کیا جائے تو پھر اس کے اوپر گرفت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ایک شخص ہے, اس کے ہاتھ میں ریشہ ہے, تو اس ریشے کی وجہ سے اگر کوئی چیز اس سے گر گئی تو اس کو کوئی جرم نہیں سمجھتا, کیونکہ ظاہر مطلب ہے کہ وہ بے بس ہے, اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. لیکن اس کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس میں اس قسم کے ریشہ نقصان کرے, مثلا ڈرائیونگ نہ کرے. آخر دیکھو نا, جس وقت کوئی انسان میڈیسن کا ہے نا, نزلہ زکام وغیرہ کے لیے جس میں ڈراؤزنگ ہو, تو ڈرائیونگ منع ہوتے ہیں, ہو جاتی ہے نا, وہ ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی ڈرائیونگ نہ کرے, کیونکہ اس وقت آپ کا اختیار سلب ہو سکتا ہے اس دوائی کی وجہ سے. یعنی آپ کچھ کرنا چاہتے ہوں گے لیکن نہیں کر رہے ہوں گے. آپ نے دیکھو گے یہ جو شرابی لوگ ہوتے ہیں تو یہ قدم کبھی ادھر رکھتے ہیں, کبھی ادھر رکھتے ہیں, کبھی ادھر رکھتے ہیں, کبھی ادھر رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ اس طرح رکھنا چاہتے ہیں, ہاں جی وہ سیدھا رکھنا چاہتے ہیں, لیکن ان کا سیدھا رکھنا ان کے قابو میں نہیں ہوتا, وہ سیدھا نہیں رکھ سکتے. وہ ارادہ کسی ایک جگہ کرتے پڑھتا دوسری جگہ پر ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس نشے نے اس کے اختیار کو متاثر کر لیا. نشہ دو چیزوں کو متاثر کرتا ہے, ایک اختیار کو متاثر کرتا ہے اور ایک عقل کو متاثر کرتا ہے. اور عقل کو متاثر کرنا ایسا ہے جیسے میرے اینک ہے نا, بائی فوکل ہے, تو میں سیڑھیوں پر اترتا ہوں تو اس کو اتار لیتا ہوں, کیونکہ نیچے کی طرف جب انسان دیکھتا ہے تو پھر یہ جو قریب والی نظر ہے نا وہ والے اینک سامنے آتا ہے, اور قریب والے اینک جو ہے نا وہ دور والی چیز کے لیے استعمال خطرناک ہے, کیونکہ اس سے وہ چیز تبدیل ہو جاتی ہے, وہ جگہ بدل لیتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کنارہ ادھر ہے اور کنارہ ادھر ہوگا, تو آپ نے ادھر پر رکھ دیا تو کیا ہو گیا, ہو گیا خلا میں گئے چلے گئے گر جائیں گے نا. تو اس صورت میں انسان کی گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے, مطلب اگر کوئی بائی فوکل اینک کو پہن چکا ہو, بائی فوکل اینک پہننے کے ساتھ اگر کسی نے اترنا ہے تو اس کو بالکل سینے کے ساتھ وہ لگانا پڑے گا اپنے ٹوڑی کو, تاکہ اس کا جو دور والے نظر والی چیز ہے وہ سامنے آ جائے اس کے آنکھ کے, ورنہ اگر وہ عام طور پہ دیکھے گا تو اس کا نقصان ہوگا. اب اس نے جو جیسے کہ اس اینک نے اس کے دماغ کو متاثر کیا, چیز تو اب جگہ تبدیل نہیں ہوئی, اس کو نظر دوسری جگہ آ رہی ہے, تو عقل میں جب تبدیلی آ جاتی ہے تو چیز مختلف نظر آتی ہے، مطلب اس تمیز نہیں ہوتی کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں، ہاں جی، مطلب یہ تمیز نہیں ہوتی، لہٰذا وہ اس قسم کی باتیں کر لیتے ہیں جو کہ انسان ویسے نہیں کرنا چاہتا۔ تو نشہ جو ہے، مطلب یہ کہ نشہ بھی اس طرح، تو یہ انسان کے اختیار کو متاثر کر لیتا ہے۔ تو اس وجہ سے انسان کو ایسے کام نہیں کرنا چاہیے جو اس کے اختیار کو متاثر کرے۔ اب اس کو اس پر نہیں پکڑتے کہ اس نے وہ کام کیوں کیا ہے، کہ اس وقت تو نشے میں تھا، لیکن اس نے نشے کیوں کیا، اس پہ پکڑا جائے گا، وہ تو اختیار سے کیا نا، اس کو اس پر پکڑا جائے گا۔ خواستش میں گوئے بر وجہ کمال، کہ نباشد نسبت جبر و دلال، بندے کو مجبور محض نہ سمجھو، ہاں اس قادر مطلق کی کامل مشیت کے مطابق بہتر خود عمل کرنے والا کہو، تاکہ جبر و گمراہی کی نسبت لازم نہ آئے۔ یعنی کہو کہ بندہ جو کچھ کرتا ہے اپنے مطلق اختیار سے کرتا ہے تو یہ قدرے کا ہیزیان ہے، اور کہو کہ بندہ جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کراتے ہیں تو یہ جبریہ کی بکواس ہے، بلکہ یوں کہو بندہ جو کچھ کرتا ہے اپنے جزوی اختیار سے کرتے ہیں جو اللہ کی مشیت کی تابع ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا اختیار حاوی ہے، یہی مذہب حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اس پر شاہد ہے۔ آگے پھر مومن سنی اپنے حریف کافر جبری کو کہتا ہے، چونکہ گفتی کفر من خواہ ویست، خواہ خود را نیز ہم میدان کے ہست۔ اے کافر، جب تو کہتا کہ میرا کفر اس بار تعالیٰ کی خواہش پر مبنی ہے، تو تجھے اپنے خواہش اور ارادہ کو بھی ماننا پڑے گا جو تجھے حاصل ہے، یعنی ثبوت اختیار کے لیے ایک عجیب اور پرلطف استدلال کیا ہے۔ یعنی جب تو جبر کے اس بات میں کہتا ہے کہ میں جو کفر کا مرتکب ہوں اس کی محرک اللہ کی خواہش ہے، تو اس میں کم از کم اپنے ارتکاب کفر کا اقرار تو کرتا ہے، اور کفر کرنا، کفر کا مرتکب ہونا، کفر عمل میں لانا وغیرہ تمام محاورات ایسے ہیں جس میں اپنے اختیار کا اقرار ٹپک رہا ہے، اور وہ کفر بھی کیا کفر ہو جس میں اپنے ارادے کا دخل نہ ہو۔ بلا ارادہ کسی کے منہ سے کفر نکل جائے اور جبر و تشدد سے کفر یا اعمال پر کسی کو مجبور، تو اس سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ بس یہ کہنا کہ میں کفر کرتا ہوں اور ساتھ یہ کہنا کہ میرا کفر میرے اختیار ارادے سے نہیں بلکہ اللہ کے اختیار ارادے، دو متضاد باتیں ہیں۔ آگے فرماتے ہیں، زاں کے بے خواہ تو خود کفری تو نیس، کفر بے خواہش تناغذ گفتنیس، کیونکہ اگر تیری خواہش کے بغیر کوئی فعل کفر تجھ سے سرزد ہو جائے تو وہ کفر تیرا کفر ہی نہیں ہو سکتا۔ کفر ماننا اور خواہش کے بغیر ماننا متناقص باتیں کرنا ہے۔ یعنی امر عاجز را کبھی ہست و زمین، خشم بدتر خاص از رب رحیم، اگر بندے کو اختیار نہ ہوتا اعمال بجائے لانے کا حکم کیوں آتا؟ عاجز و مجبور کو حکم دینا برا اور ناپسندیدہ ہے، اور عاجز و مجبور کے اعمال بجانے لانے پر غضبناک ہونا اس سے بھی زیادہ برا ہے، خصوصاً پروردگار رحیم ہے سے جس کی صفت رحمت ہے اور وہ بمے کا کام کرنے کی تہمت سے منزہ ہے۔ گاو گرو یو گے نگیرد می زنند، ہیچ گاوے گے نبرد شنشند، بیل اگر جو نہ لے تو اس کو مارتے ہیں کیونکہ کام اس کے امکان میں ہے، بخلاف اس کی جو بیل پرواز نہ کر سکے اسے کچھ نہیں کہتے کیونکہ وہ اس سے عاجز ہے۔ گاؤ چوں معذور نبوت در فضول، صاحب گاؤ اسچ معذور است ڈول، جب بیل بھی ناروا کام میں معذور قابل اف نہیں ہے سمجھا جاتا، تو بیل کا مالک بے حیا جو عقل و مکلف ہے کیوں کر معذور ہو سکتا ہے۔ چونر انجور سر را بر مبند، اختیارت ہست بر سبلت مخند، جب تو بیمار نہیں تو اپنے بیماروں کی طرف اپنے سر کو نہ باندھ، یعنی جب تو مجبور نہیں تو خامخواہ مجبور نہ بن، تجھے اختیار جب حاصل ہے تو بے اختیار نہ بن، اپنا مذاق نہ اڑا۔ آگے فرماتے، اگر مجبور بے اختیار بننا چاہتے ہو تو جبریہ کے گمراہ فرقے کی طرح نہ بنو جو سراسر جہالت ہے، بلکہ فنا فی اللہ کے مقام پر فائز ہو کر حقیقی معنی میں اپنے اختیار کو کلیتاً اختیار حق میں فنا کر دو۔ کلمیت فی ید الغسال، سبحان اللہ، کیا بات ہے، عقیدے سے کیفیت پر لے آئے۔ اب ذرا تھوڑا سا اس میں بہت گہری بات ہے، حضرت نے اتنی ساری باتیں جو کہ اس عقیدے کے خلاف کی، کیفیت کے خلاف بات نہیں کر رہا بلکہ کیفیت کی دعوت دے رہا ہے۔ بس اگر یہی کیفیت جو کیفیت فنا ہے اس کو اگر کوئی عقیدہ بنا لے تو اپنے آپ کو زندگی میں ڈال لے گا، کیونکہ وہ قابل مذمت ہے۔ تو مطلب کیفیت کو کیفیت رہنے دو، اس کو عقیدہ نہ بناؤ، तो फिर ठीक है, फिर कोई मसला नहीं। जो दुकन कस जाम हक या बी नबी, बेखुदो बे अख्तियार आगाह शबी। कोशिश करो कि तुम हक की मारिफत के पहले से ताज़ी हासिल कर लो, और उस वक्त तुम बेखुद बे अख्तियार हो जाओगे। यही सल बे अख्तियार सही और मुबारक है। देखो, एक शराब जो तुम्हारे अकल को ख़त्म कर दे वो नाजायज़ है, और एक शराब मारिफत है जो जो तू अपने अख्तियार खुद उसके हवाले कर दे। और उसको ही तमाम चीज़ों का खालिक व मालिक समझे तो ये बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं। यानी उस वक्त उस शराब को कुल इख्तियार होगा जो तूने पी रखी, और तुम एक मस्त की तरह माजूर और गैर मुकल्लफ हो जाओगे। हर ची गोई गुफ्त में बाशदा, हर ची रो भी रुफ्त में बाशदा। फिर भी तुझ मुकस को वो शराब की गुफ्तगू, और तुम अपनी गुफ्तगू के साथ अवाम के कुलूब से जिस अकीदे का सफाया करोगे उस शराब का फेल होगा। यानी शराब का फेल होगा मतलब वो जो है ना वो असल बात नहीं होगी, बल्कि एक कैफियत वाली बात होगी। शराब की बात, शराब मतलब वो कैफियत कैफियत वाली बात होगी। के कुनत आम मस्त जुज अदलो सवाब, के जाम में हक चशीदा अस्तो शराब। ऐसा मस्त जिसने हक तला कि जाम से शराब पी है, अदलो सवाब ही तो वही तो करेगा, उसके सवा और क्या करेगा। जाओदा फिर ओनरा गुफ्तंद भी इस मस्तरा, परोई दस्त पाई चीज। चुनाचे दलगुरु ने फिरौन को कहा ठहर जा, मस्त को अपने अपने हाथ पांव की परवाह नहीं। यानी जब फिरौन के हुक्म से जादूगर अब मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले के जमो, तो मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े के आगे अपने जादू को बेकार पाकर अल्लाह ताला पर ईमान लाए। फिरौन ने उनको धमकी दी कि तुम मेरे हुक्म का इंतज़ार किए बगैर मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, मैं इस जुर्म के सामने तुम्हारे हाथ पाँव काट डालूंगा और तुमको सूली पर चढ़ा दूंगा। इसके जवाब में उन्होंने कहा ला ज़ेरा इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, कुछ हर्ज की बात नहीं, हमको तो बहरहाल अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना ही है। दस्त पाए माम ये आ वाह दस्त, दस्त ज़ाहिर साय अस्तो कास दस्त। हमारे हाथ पांव तो उसी खुदा वाहिद की शराब मोहब्बत है, बस ये ज़ाहिर हाथ पांव अगर कट जाए तो परवाह नहीं, क्योंकि अज़ा एक साय बेबूद हैं और बेसूद है। आगे मौलाना फरमाते हैं, चू बसर पुरश शुद्ध रिजामी ऊ मुदाम खाने दिल्ला फरोगी रत तमाम। और जब इसके प्याले की शराब मोहब्बत सर में भर जाए तो दिल की गर्व पर पूरी तरह हावी हो जाती है। यहाँ तक सबूत इख्तियार के दलाइल थे। आगे मौलाना मुनकरीन इख्तियार के बाद अकली दलाइल का जवाब इरशाद फरमाते हैं। दफ्तर पंजम हिस्सा दोम हकायत नंबर 142। दरमान माशा अल्लाह काना, यानी खास खास उस्त व रज़ाए रज़ाए ओ व अज़ खश्म दीगरा तंग दिल न बाशद। काना अगरचे लफ्ज़ माजी है लेकिन दरफे ले खुदा माजी व मुस्तकबिल न बाशद ले से इन दरब बिना सबाह मसा। हदीस माशा अल्लाह काना के माने में है, यानी सही ख्वाहिश उसकी ख्वाहिश है और सच्ची रज़ा उसी की रज़ा है, और दूसरे लोग के गुस्से से तंग दिल न हो। और लफ्ज़ काना अगरचे माजी का सी लेकिन खुदा के फ़ैल में माजी व मुस्तकबिल नहीं होते, हमारे परवरदिगार के नज़दीक सुबह शाम नहीं है। ये एक हदीस पाक की जो कमलात है जो जिबर के दलील में पेश की जाती है। पूरी हदीस माशाअल्लाह काना व मालम यशा लम यकुन, जिसके लफ्ज़ी माने कि अल्लाह ने जो चाह हो गया और जो नहीं चाह वो नहीं हुआ। मौलाना फरमाते कि इस हदीस से मकसद नहीं कि जो कुछ होना था अल्लाह की तकदीर में हो चुका, अब हमारी ताअत इबादत की कोशिश फजूल है, बल्कि मकसद ये कि लोगों को माल हसन की तरगीब दी जाए, क्योंकि मुहम्मत उमूर अल्लाह के हाथ में है। वो जो चाहता है करते है, उसी के रजा ख्वाहाँ के ख्वाहाँ और उसके गज़ब से तर्जा रहना चाहिए, ताकि वो हमारे हक में अच्छा इरादा रखे। बाकी रही ये बात कि हदीस में काना का लफ्ज़ आया जो सही रमाजी है, और उसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ने जो चाहा वो चाहा। अब हमारे ताने अमल से क्या हो सकते हैं, क्योंकि जो कुछ होना था वो नश्ली तकलीफ बन चुका, जिसमें अब तक नामुम के इसके मुताबिक फरमाते कि अल्लाह के मामलात में माजी व मुस्तकबिल को दखल नहीं, उसके काम के ज़मान से मुबर है, इसलिए ज़रूरी कि इसका कोई काम माजी से मखसूस हो चुका हो, इसलिए माजी व मुस्तकबिल अकसा है। इंतबाह, जबर अख्तियार के मसले में रसूल जमात का जो मसला है वो अक्सर इलाही है, जिसके कश्फ से अकल इंसानी आजिज़ है, हाँ कुव्वत ईमानी इसको बासानी कबूल कर लेती है। शेख अब्दुल्ला मोहम्मद इस्देहलवी भी जबरकदर के मुताबिक फरमाते हैं, इन हर दो मजहब बातिल अन वफरा तफरी दस्त, मजहब हक तवसुतस म्यानी ई व आँ। यानी दोनों मजहब जो है ना वो अख्तियार व जबर वाले दोनों बातिल हैं, और मजहब अहले सुन्नत इनके दोनों के दरमियान है। लेकिन अकल दर दरियाफ्त ईं अम्र मुतवस्सित हैरान व सरगर्दास्त व फिलकी अदी हैरानी व सरगर्दानी आलिया बस व जदाल रा बाशद, के ख्वाह हैं که خواهین که موته که در رب عقل ثابت کنه ده اور یہ بات مطلب ایسی ہوئی، لیکن یہ عقل اس بات کے دریافت کرنے میں سرگرداں ہونا اس کے سے حیران ہو جاتا ہے، کیونکہ حقیقت میں یہ حیرانی جو ہے نا ایک ابس عمل کی وجہ سے ہے جو لوگ یعنی معتقدات شریعہ کو عقل کے ذریعے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بعقل عشا راس نہ آبد و معقول عشا تنقید تصدیق آنکھتا و ایمان بدا نیارن و ایمان ایمان دلیل قطعی بر ثبوت ای مدعی شریعت و قرآن اس کے ناطق است بئی کا مقد بقدرت و ارادت اس و باوجود این آت و معاصی را به بندگان نسبت می کند می فرماید که خدا هرگز ظلم نکند ایشا خود ظلم کردن و ما کان الله لیظلمهم و لیکن کانوا انفسهم یظلمون و فرمود الله خلقکم و ما تعملون. اس مشکل میں جو خاص پوزیشن اس پر عقیدہ شیخ مسلم اس کی تقریب فرماتے ہیں ولیکن اشکال درآست کہ آیا بعد از شمول و احاطہ علم و ارادت ازلی و قضاء و تقدیر الہی متصور باشد کہ این فعل از آدمی بود بوجود نی آید و وی آرا نباشد زیرا کہ حق تعالی اگر درازا خوادانست خواستا کہ از بند ای فعل بوجود آید. البتہ خیر اس کے بارے میں تفصیل میں جانا تو ممکن نہیں ہے، لیکن میں اس کا ایک اور آسان حل بتانے کی کوشش کرتا ہوں جس وقت اللہ پاک نے دل پہ ڈال دیا. علمی بات، تب انسان حل کر سکتا ہے جب اس کو تمام چیزوں کا علم ہو جائے. اگر ذرا بر بھی اس علم میں کمی ہو تو وہ چیز پوری طرح معلوم نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا، مان لیے سب. اب اس میں چونکہ تقدیر کا مسئلہ ہے تو تقدیر کا علم کیا سمجھ میں آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا، لہٰذا اس کو علمی طور پر حل نہیں کر سکتے. علمی طور پر اس کو حل نہیں کر سکتے. اب کیسے حل کرو گے؟ تو اس کو حل کرنے کا طریقہ وہی ہے جو ہمارے وجود میں آنے کا طریقہ ہے، یعنی حب. کیونکہ اللہ پاک نے حب سے اس پورے نظام کو بنایا، تو بقول شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ کے حب سے چونکہ ساری چیزیں بنی ہیں تو اس وجہ سے حب کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے. تو جس وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے تو پھر یہ سوالات عبث ہو جاتے ہیں، نہ اس پر وہ آدمی غور کرتا ہے نہ اس پر سوچتا ہے، کہتے ہیں بس جس طرح اللہ پاک نے چاہا بھائی ٹھیک ہے، جس طرح آپ چاہتے ہیں بس اس طرح ٹھیک ہے. کیونکہ محبوب کی بات کو کوئی ٹالتا نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی لاجک اور منطق نہیں لڑا تھا، محبوب کے ساتھ کوئی منطق نہیں لڑا تھا، بلکہ اس کی ہر بات کو بغیر کسی الوجت کے تسلیم کرتا ہے. بس یہی وہ چیز ہے جو صوفیاء کرام کرتے ہیں. صوفیاء کرام جو ہے وہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت کو بڑھائے گا، اور جو چیز تجھے اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے اس کو گھٹائے گا، یعنی نفس کی مزاحمت. ایک طرف نفس کی مزاحمت دور کم ہو جائے، دوسری طرف اللہ کے ساتھ محبت بڑھ جائے، تو یہ چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی. ہاں جی، تو یہ اصل میں بنیاد ہے مطلب ان تمام چیزوں کا. تو بجائے اس کے کہ ہم ایسی چیزوں میں پڑھیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، تو ایسا کر لیں جہاں پر انسان کامیاب ہو سکتا ہے. اس کے اشکال کی بنیاد الحق کے مذکور عقیدہ پر جبر کا الزام وارد ہوتا تھا، حالانکہ الحق جبر کے عقیدے سے اس طرح بری ہے جس طرح قدرت سے. اور اشکال اس وقت زیادہ کبھی ہو جائے جب جبریہ کی طرف سے بعض احادیث جبر کے ثبوت میں پیش کی جاتی ہے جو الحق کے نظیم مسلمہ. ان میں سے ایک حدیث ماشاء اللہ کانا والدتا اور دوسری جف القلم بما ہوا کائن ہے. مولانا رحمۃ اللہ یعنی دونوں حدیثوں کی تعویل اس انداز سے فرمائیں کہ الحق کے عقیدے پر جو جبر کا الزام لگا وہ رفع ہو جاتا ہے. اس انداز کو اختیار کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ مولانا قدرے کو جبریہ پر ترجیح دے رہے جیسے کہ مولانا شبل نعمانی مولف سوانح مولانا کو شبہ ہوا ہے، بلکہ ان تعویلات سے مقصود محض رفع اشکال و دفع الزام ہے. وہ تعویل توجیہ کا دروازہ وسیع ہے. جب اکابر مفسرین کو آیات کی تفسیر میں بہت سے مقامات پر تعویل سے کام لینا پڑ جاتا ہے تو حدیث میں تعویل کرنا کون سا مستغرب ہے؟ آگے مولانا خود ارشاد فرمائے کہ تعویل ہے اور تعویل حق ہے. اشعار ذیل میں احادیث مذکور کی جو تعویل کی گئی اس کا ملخص یہ ہے کہ حدیث جدوجہد کی ترغیب کے لیے, مثلا کوئی شخص کسی ملازم شاہی سے کہے کہ جو کچھ وزیر چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, تو اس کے معنی ہو کہ وزیر کو خوش رکھنے کے لیے جہاں تک ہو سکے ہر طرح کی کوشش کرنا چاہیے, کیونکہ کامیابی رسول مقصد تمہارے ہاتھ میں نہیں کہ جب چاہو گے اس طرح چاہو گے حاصل ہو جائے گا, بلکہ اس کا سر رشتہ دوسرے کے ہاتھ میں, اس لیے بغیر سے اور کوشش کے کام نہیں چل سکتا. اس طرح جب کہا گیا کہ خدا جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, تو اس کے معنی کہ نجات اور حصول مقاصد تمہارے ہاتھ میں نہیں, جب چاہو کہ حاصل کر لو, بلکہ اس کے لیے نہایت جدوجہد کی ضرورت ہے. اب اشعار کا مطلب خود بخود حل ہوتا جائے گا. قول بندہ ایشا شاء اللہ کان بہر آن بت کے ممبل شو اذان. بندہ کہے کہنا کہ اللہ جو چاہتے وہی ہوتے, اس لیے نہیں کہ تم اس قول کی بنا پر ہمارے حسلہ کی بجاوری کے اس سے سست ہو جاؤ, یا اس لیے نہیں کہ تم اس قول کے بنا پر ہمارے حسلہ سے ٹلنے کا کوئی ہیلہ نکالو. بہر تحریز است بر اخلاص و جد قاندرا خدمت فضوں شو مستعد. بلکہ اخلاص اور صحیح پر برنگیخت کرنے کے لیے کہ اس کی خدمت میں تم سے پہلے سے بھی زیادہ مستعد ہو جاؤ. تحریز سے بسخواد محملہ بھی صحیح ہے. گرب گویند آچمی خواہی تراد کار کاری تست بر حسبی مراد انگ ار ممبل شوی جائز بود کانچے خواہی و آنچا جوئی آشود. ہاں اگر کہا جائے کہ بادر آدمی جو کچھ تم چاہتے ہو وہی ہوگا, یہ معاملہ تمہاری برات کے مطابق طے ہوگا, تو اس وقت اگر تم بجاوری عمل حسن سے سست ہو جاؤ تو جائز ہوگا, کیونکہ جو کچھ تم چاہتے ہو اور جو کچھ طلب کرتے ہو وہی ہو جائے گا. چو بے گوئن ایش شاء اللہ کان حکم حکم اس مطلق جاویدان. جب کہا جائے کہ اللہ جو چاہتے وہ ہوتا ہے, حکم دینا مطلق اور ہمیشہ اسی کا حق ہے, تو پس چرا صد مرد اندر ورد او برنا گردی بندگانہ گردی او. پھر تم کیوں نہ سو مردوں کی طاقت کے ساتھ اس فضل اس کے فضل کرم کی گات گاٹ میں غلاموں کی طرح اس کے گرنا پھرو. جب خدا تعالیٰ کے لیے سب کچھ ہوتا ہے تو پھر تم کو ہزار جان سے عبادات بجا لا کر اس کو خوش کرنا چاہیے. ہمارے دفتروں میں لوگ اپنے باس کو کیوں خوش کرتے ہیں؟ اس لیے خوش کرتے ہیں کہ ان کو یہ پٹی پڑھائی گئی ہوتی ہے, ان کو پٹی پڑی ہوئی نظر آتی ہے کہ بھائی یہ جو کرتے ہیں تو بس ہو جاتے ہیں. یہ والی بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ ہو کہ بھائی سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, تو ہم اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے وہی کریں گے جو اللہ چاہتا ہے. ہاں جی, کبھی کسی نے کہا ہے کہ بھائی باس جو کرے گا تو وہی ہوگا, تو اس وقت کوئی آرام سے بیٹھا ہوا ہے اس وقت کہ بس ٹھیک ہے جو وہ کرے گا وہ, میں کیا ایسے تھے, میں تو کچھ میرے کچھ بھی میں آرام سے بیٹھ جاتا ہوں. کوئی بیٹھتے آرام سے اور زیادہ مستعد ہو جاتا ہے. گر بگوئند آنچ میں خواہد وزیر خواست آنے اوست اندر داروگیر. دیکھو اگر کہا جائے کہ جو کچھ وزیر چاہتا ہے ملک نظم میں اس کی تجویز چلتی ہے, تو گردوں گرداں شوی صد مرد زود تابری زد برسرت احسان جوت. تو تم ہی بتاؤ کہ تم فوراً سو مردوں کی طاقت سے اس کے بارگاہ میں آمد رفت شروع کرو گے تاکہ وہ تمہارے سر پر احسان وہ بخشش کمی برسا دے. یا گریزی از وزیر و قصر او این باشد جست جوئی نصر او. یا تم وزیر سے اور اس کے محل سے گریز کرو گے لیکن اگر ایسا کرو گے تو اس کی مدد کی طلب و تلاش نہیں ہوگی, بلکہ اس سے اجتناب و ازاری ہوگی. بعض و گونازی سخن کاہل شدی منعقص ادراک و خاطر آمدی. لیکن اے جبری, تم اس بات کو بات سے جو ہمارے ہنسنا پر اکسانے والی ہے الٹا سست ہو گیا, تو الٹی سمجھ اور رائے والا نکلا. امر آفلاں خواہ جاست ہیں چیز تیانے باجزو کم تر نشین. یہ تو ایسی مثال جیسے کوئی کہے فلاں رئیس کا حکم ہی چلتا ہے, بس اس کے ساور کوئی ان سے مقصود ہو سکتا ہے, لہٰذا تم اس کے غیر کے پاس مت میڈو. گرد خواجہ گرد چو امر آنے اوست کو کشد دشمن رباند جانے دوست. اسی رئیس کی طرف آمد رفتہ جب حکم دینا اس کا حق ہے کہ وہی دشمن کو قتل کرنے والے دوست کی جان بخشی کرنے والا ہے. ہر چیو خواہد ہما خواہی یقین یا وہ کم رو خدمتی او برگزین. کچھ وہ پسند کرتے تو پورے یقین سے اس کا قصد کر کے کرو، بےحودہ نہ چلو، اس کی اطاعت کا اختیار کرو. نیچوہا کم اوست گرد او مگرد تاشبی نامہ سیاہ و روح زرد. نہ کہ یہ کہا جائے کہ جب وہ حاکم ہے تو اس کے پاس نہ پھٹکو تاکہ تمہارا عمل تامین معاشی سے سیاہ اور تمہارا چہرہ شدت یاس سے زرد ہو جائے. یعنی جبری کا ایک کہنا خدا تعالیٰ جو چاہتے کرتے، اب ہماری طاعت و عبادت بجا لانا فضول ہے. یہ مان رکھتے خدا تعالیٰ قدرت کو قوت کو مانتے اس کی کچھ پرواہ نہ کی جائے، اور اپنے نجات و بہبودی کا راستہ دیکھتے ہوئے آمدن اس کی کجروی اختیار کیا. بڑی عقل و دانش بیاد غریب. میں ایک بات عرض کرتا ہوں، بہت اہم ان تمام چیزوں کا جو نچوڑ ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ اللہ پاک کا قول ہے، اور یہ بھی اللہ پاک کا قول ہے، واقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اور یہ بھی مرجم یہ ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، یہ بھی اللہ پاک کا قول ہے. ہاں جی، اب یہ سارے اللہ پاک کے قول جو امر سے ثابت ہیں، تو امر کیوں کیا گیا ہے؟ جب ان اللہ علی کل شیء قدیر، جب ہمیں پتہ چل گیا اللہ تعالیٰ ساری چیزوں پر قادر ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے، مجھے بخش بھی سکتا ہے اور مجھے سزا بھی دے سکتا ہے، تو میں ایسے قادر ہستی کی بات کیوں نہ مانوں؟ اس کے بات ماننے میں خیر نظر آتے ہیں، بات نہ ماننے میں خیر نظر آتے ہیں. الٹی بات مطلب سمجھ، اگر کسی کی الٹی ہے تو زیادہ بات ہے، اگر صحیح ہے تو پھر کیا ہوگا؟ جب اللہ پاک کو ہم قادر مانتے ہیں تو پھر ظاہر اس کی بات ماننی چاہیے، باقی باتیں تو سارے ایک طرف کر دو. یہ اتنی آسان لاجک ہے کہ جب ہم مانتے ہیں کہ اللہ پاک ساری چیزوں پہ قادر ہے تو پھر ماننا تو اسی کا ہے، تو جو اس نے کہا ہے بس اس کو مانو. چونکہ حاکم اوست اور آگیر بس، غیر اور آنیست حکم و دسترس. غرض حدیث کا مفاد ہے کہ جب وہ حاکم ہے تو صرف اسی کی اطاعت اختیار کرو، اس کے سوا اور کسی اور کے حکم اور قدرت کو نہیں مانو. حق بوت تعویل کا اگر مت کند، پر امید و چست باشر مت کند. آیا تو حدیث کے وہ تعویل حق ہوتی جو تم کو طاعت و عبادات میں سرگرم کر دے اور پر امید و مستعد و بحیا بنا دے. ور کند سردت حقیقت ای بداں، ہست تبدیل و تعویل استنا. اور اگر وہ تعویل الٹا تم کو بجا اور ہی اعمال سے سرد و نجات آخرت سے نا امید کر دے، تو یہ سچ سمجھ کے آیا تھا حدیث کی تبدیل و تحریف ہے، تعویل نہیں. ای برائے گرم کردن آمدست، تا بگیرد نام مید نا امید آرا دودست. غرض یہ حدیث تم کو اثر گرم کرنے کے لیے، تاکہ نا امید اس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لے، اس پر پوری طرح عمل کر لے. مانے قرآن ز قرآن پرس بس، سبحان اللہ وہی بات کی، مانے قرآن ز قرآن پرس بس، وس کسے آتش زدہ است اندر ہوس. قرآن کے معنی صرف قرآن سے پوچھو، اس بزرگ سے جس نے خواہش نفسانی میں آگ لگا دی ہو، مطلب یہ ہے کہ خواہش نفسانی جس نے ختم کی ہو اس سے پوچھو. قرآن مجید میں بارے میں یفسر بعض و بعض، یعنی قرآن پاک کی آیت کریمہ دیگر آیت کی کریمہ کی تفسیر و توضیح کرتی، اس لیے مولانا فرماتے ہیں قرآن کی جن آیت سے تم کو جبر کا شبہ ہوتا ہے، اس کے معنی پر دیگر آیت کی روشنی میں غور کرو تو سارے شبہات دور ہو جائیں گے. چنانچہ آیت لیس الانسان الا ما سعیٰ من عمل صالحا فلنفسہ ان انی لا اضیع عمل عامل منکم، وغیرہ بے شمار آیت سے عمال طاعت کا مفید ہونا اور جبر کے عقیدہ کا بطلان ثابت ہوتا ہے. غرض جن آیت سے جبر کا شبہ، اس کی تعویل کی جائے گی تاکہ مضامین آیت میں تعارض لازم نہ آئے، یا ایسے آپ کے عالم بعمل اس بزرگ پائے نفس سے ان آیت کا مطلب پوچھ، اس کے قول و فعل میں ہوائے نفس کا کوئی شب دخل نہ ہو، کیونکہ ہوائے نفس ہی اکثر کجروی اور غلط بیانی پر عمادہ کرتی. کتنے علم و فضل حاصل ہو، استقامت و حق پسندی کا مدار کثرت علم پر نہیں بلکہ تزکیہ نفس و تسبیح باطن پر ہے. اور وہ بزرگ اس شان کا ہو، پیش قرآن گشت قربان ہے وہ پست، تاکہ این روح آنکھ اور آن شدست. وہ قرآن کے آگے قربان اور فنا ہو گیا ہو، حتیٰ کہ اس کی روح بالکل قرآن بن گئی ہو. جس بزرگ کی روح بمنزل قرآن بن جائے، اسے قرآن کے معنی پوچھنا گویا قرآن ہی سے پوچھنا ہے. روغن کوشد فدائے گل بگل، خواہ روغن بوئی خکن خواہی تو گل. وہ تیل جو گلاب کے پھول پر بالکل فدا ہو، اثر گلاب بن گیا ہو، خواہ اس تیل کو سونگ لو یا پھول کو، یکساں خوشبو آئے گی. سبحان اللہ، حدیث ماشاء اللہ کہنے کی تعویل ہو چی. اب آگے دوسری حدیث، جف القلم بما ہو میں تو کتاب الفجر کے مشہور معنی ہے کہ جو کچھ ہونا ہے وہ پہلے دن لوہے محفوظ میں لکھا جا چکا ہے. منکر اختیار اس کو بھی بڑے شدت مت کے ساتھ اپنے مذہب کے ثبوت میں پیش کیا کرتے ہیں. مولانا فرماتے ہیں دفتر پنجم حصہ دوم حکایت نمبر 143, وہم چنی جف القلم ہو یعنی جف القلم ہو کتب لا تستوی الطاعت والمعصیت ولا تستوی الامانت والسرقت جف القلم ہو ان لا يستوي الشكر والكفران جف القلم ان لا يضيع اجر المحسنين. اس طرح حدیث جف القلم کی تعویل ہے, یعنی قلم خشک ہو گیا, اس نے لکھ دیا کہ طاعت اور معصیت برابر نہیں اور امانت اور چوری برابر نہیں ہو سکتی. قلم خشک ہو گیا کہ شکر ناشکری برابر نہیں ہو سکتی. قلم خشک ہو گیا اللہ نے کوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. مطلب یہ اس حدیث کا مفاد ہے کہ تو چکا ہر عمل کا خاص نتیجہ و ثمرہ مقرر ہو گیا, یہ تو جو کہ ہر چیز کا سبب ہے, تو چکا کہ نیک و بدی یکساں نہیں ہے, یہ تو جو کہ نیک کی ثمرہ نیک ہے اور بدی کا بدل. ہم چنی تاویل قد جف القلم بہر تحریر استحر شغل اہم. اس طرح حدیث قد جف القلم کی تعویل ہے کہ حدیث فرائض اعمال پر بڑھ گئے تھا کرنے کے لیے آئیے. پس قلم بن وشت کہ ہر کار را لائے کہ آہست تاثیر و جزا. پس قلم نے لکھ دیا کر کام کے لائق تاثیر و جزا مقرر ہے. کجروی جف القلم کج عادت راستی آری سعادت عادت. اگر تم ٹیڑھے چلو گے تو ٹیڑھا نتیجہ تمہارے پیش آئے گا, راستی کو عمل میں لاؤ گے تو تمہارے لیے سعادت پیدا ہوگی. چو بدزد دست شد جف القلم خرد بادا مست شد جف القلم. جب کوئی چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے, اس نتیجے کو لکھ کر قلم خشک ہو گیا. کوئی شراب پیتا ہے تو مست ہو جاتا ہے, اس پر قلم خشک ہو گیا. یعنی اعمال کے نتائج ڈیفائن ہو گئے اور اب یہ چینج نہیں ہوں گے. پراپرٹیز ڈکلیئر ہو گئیں, اب یہ تبدیل نہیں ہوں گے. ہاں جی, مطلب یہ ساری چیزیں توے ہو گئیں, اب یہ تبدیل نہیں ہوں گے. یہ مطلب حضرت نے اسے لیا ہے. تو رواداری روا باشد کے حق ہم چو معزول آئد از حکم سبق. کیا تو یہ بات جائز رکھتے ہو؟ کیا پھر حقیقت جائز ہو سکتی ہے کہ حق تعالیٰ اپنے نظر کے حکم سے فارغ کر گیا, مزید کام دینے سے بیکار ہو گیا؟ یہ اصل میں ایک بہت بڑی بات حضرت نے فرمائی ہے. یہ یونانی منطقیوں کی کا توڑ ہے کہ یونانی لوگ جو تھے ان لوگوں نے یہ عقیدہ بنایا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عقل اول بنا دیا اور بس, اور عقل اول نے عقل دوم بنا دیا اور بس, اور عقل دوم نے عقل سوم بنا دیا اس طریقے سے, اور آخری نے عقل نے جو ہے نا مطلب آسمان بنا دیا اور مطلب جو ہے نا وہ. تو یہ مطلب گویا کہ یوں سمجھ لیجیے کہ ساری چیزیں آگے ٹرانسفر ہوتی گئیں, اور جو نعوذ باللہ من ذلك ابتدا والے وہ تو بالکل بس پورا ہو گیا, بس نے اپنا کام کر دیا اس کے بعد اب مزید کچھ کام نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا, یہ مطلب لوگوں نے لیا ہے. اچھا, کیز دست من بروں رفت استکار پیش من چندی میاں چندی مزار. اور وہ کہتے ہیں کہ کام میرے ہاتھ سے نکل چکا, میرے حضور اس کے در بار بار مت آؤ, اتنی زاری نہ کرو کہ اس بار بار کی حاضر وزاری سب کچھ نہ ہوگا. بلکہ ماں نے آب و جف القلم نیست یکساں پیش من عدل و ستم. سبحان اللہ, ویسے یہ جو چیپٹر ہے نا اس کا تو لادہ چپنا چاہیے, تو اتنا یعنی کلیریفیکیشنز ہے مطلب ایسے مشکل چیزوں کی کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. یہ جبر و اختیار کے بارے میں یہ شروع ہے. تو یہ کہتے ہیں بس وہ معنی درست نہیں بلکہ صحیح معنی ہے کہ عدل کی خوبی اور ستم کی خرابی لکھ کر قلم خشک ہوئے. میرے نزدیک عدل اور ستم اب یکساں نہیں ہے. فرق بن آدم میاں نے خیر و شر فرق بن آدم زبد ہم از بتر. میں نے بلائی و برائی میں فرق کر دیا ہے, میں نے بری اور زیادہ بری چیز میں بھی فرق رکھا ہے, اور حق تعالیٰ کے نزدیک مخلوقات میں یہاں تک فرق مراتب بھی ملحوظ ہے. ذر گردر تو افزونی ادب باشد از زیارت بدانت فضل رب. اگر تم میں تمہارے دوست کی نسبت ذرہ بر ادب زیادہ ہو تو پروردگار کا فضل اس کو بھی ملحوظ رکھتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، قدر آ ذرہ تیرا افزوں دہد، ذرہ چوں کو ہے قدم بیروں نہد۔ وہ خدا تعالیٰ ذرہ پر بر ادب کے مطابق تم کو زیادہ اجر دے گا، اور وہ ذرہ اپنی عظمت کے لحاظ سے پہاڑوں کی طرح نمایاں ہوگا۔ یعنی جیسے حدیث میں شخص کے اجر کے مطابق جو مسلمانوں کی جنازے اور نماز دفن کے ساتھ رہے کہ فَإِنَّهُ يَرْجُعُ مِنَ الْأَجْرِ فَقِيرَتَيْنِ كُلُّ قِيرَاتٍ مِثْلُ أُحُدٍ، یعنی وہ دو قیرات کے برابر اجر لے کے آتا ہے، جو ہر قیرات کو احد کے برابر ہے۔ بادشاہ ہے کہ بپیشی تخت او، فرق نبوت از امین و ظلم جو، جس بادشاہ کے تخت کے سامنے ایک امانتدار ظالم میں فرق نہ ہو۔ آنکھ می لرزت ز بیم رد او، وہاں کے تانا می زند بجد او، فرق نہ کو ند ہر دو یک باشد برش، شاہ نبوت خاک تیرا برسرش۔ اور جو شخص اس بادشاہ کے جواب کے خوف سے کامتا ہو، جو شخص بادشاہ کے دادا پر تانا زنی کرتا ہو، وہ دونوں میں فرق نہ کرے، بلکہ دونوں اس کے نزدیک اقساں ہو، بادشاہ نہیں بلکہ کوئی پاجی ہے، اس کے سر پر کالی مٹی ڈالو۔ ذر اگر جوہدی تو افزوں شود، در تراز ہوئی خدا موضوع شود۔ حق تعالیٰ اسی بے اصولی سے منزہ ہے، اس کے عدل کا تو یہ عالم ہے، کر تمہارے کوش ذرہ بر بھی زیادہ ہو تو بھی حق تعالیٰ کے میزان عدل میں تولی جاتی ہے۔ ان اللہ علیہ وسلم مسقال ذرہ دے، پیش این شاہاں ہمیشہ جانکنی، بے خبر ایشاں زی عذر و روشنی۔ ان دنیائی بادشاہوں کا تو یہ بےڈنگ کام ہے کہ ان کے آگے تم ہمیشہ دائیں خدمت میں جان کپاتے ہو، اور یہ غدار کے عذر باطن وفادار کے نور قلب سے بے خبر ہے۔ گفت غم مازے کے بد گوئے ترا، ضائع عارد خدمتی تو صالحہ، حتیٰ کہ اس چغل خور کی بات جو بادشاہ کے کان میں تمہاری باری کرتا ہے، تمہارے برسوں کی خدمت کو ضائع کر دے۔ پیش شاہے کو سمی استو بصیر، گفت غم مازان باشد جائے گیر۔ مگر اس بادشاہ کی حضور میں جو سمیع بصیر، چغل خوروں کی بات مؤثر نہیں ہو سکتی۔ جب وہ اصلی حالات کو خود دیکھتا اور سنتا ہے تو پھر چغل خور کی وہاں کیا پیش چل سکتی ہے۔ جملہ غم مازان ازو آئس شوند، سوئی ماں آئند و افزائن دا بند۔ آخر تمام چغل خور اس سے نا امید ہو جاتے ہیں کہ ہماری برائی اس کے سامنے نہیں کر سکتے، پھر ہمارے طرف آتے اور ہمارے سامنے خدا پاک کی برائی کر کے گناہ سماعت کی قدم پر زیادہ کر دیتے ہیں۔ بد ہمیں گوئند شہرہ پیش ماں کے برو جفل قلم کم کن وفا، وہ شاہ کی برائی ہمارے سامنے کرتے کہ جاؤ اس کا قلم تقدیر تمام برے برے اعمال کو جو لوگوں سے زرزر ہونے والے لکھ کر خشک ہو گیا، اب تم وفا و طاعت مت کرو، یہ فضول ہے، اور اسے کہنے حق تعالیٰ کی برائی کرنا ہے۔ ماں نے جفل قلم کے ای بود کہ جفا با وفا یکساں شہد، ارے بلے مان سو جف قلم کے معنی کہاں ہے کہ جفا وفا ایک جیسی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ شفل امن الذین امرو امر سوال کل مفسدین فی الارض امن المتقین کل فجار، یعنی کیا ہم ان لوگ کو جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہیں ان لوگ کے برابر بنائیں جو زمین میں فساد کرنے والے ہم پرہیزگار لوگ کو فاسق لوگ کی طرح کر دیں۔ بل جفارا ہم جفا جف القلم، واں وفارا ہم وفا جف القلم، بلکہ ظلم کے لیے ظلم ہی عوض ہے اور اس پر قلم تقدیر خشک ہو چکا، اور اس وفا کے لیے وفا ہی عوض ہے، اس پر قلم تقدیر خوش ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، پر جو شخص ذرہ بر نیکی کرتا ہے اس کے وس پائے گا، جو شخص ذرہ بر بدی کرتا ہے اس کے وس پائے گا۔ ہاں جبری کو لاجواب کرنے کے لیے جو حق تعالیٰ کے سنت امکانات اور دستوری مجازات پر زور دیا گیا تو اس سے شبہ ہوتا ہے کہ شاید آخرت میں رحم کرم اور غفران سے بھی کوئی برہمن نہیں ہوگا۔ آگے اس شبہ کو رفع فرماتے ہیں۔ اصل میں واقعتاً یعنی پورے قرآن کو ایک طرف رکھ دو اور صرف چند احادیث شریف کے اپنے جو تراشیدہ معنی کو دوسری طرف رکھو تو اس سے کیا پورا قرآن نعوذ باللہ من ذالک باطل ہو جائے گا؟ تو اس حدیث شریف کا معنی ہی سے کر لو نا کہ جس سے پورے قرآن کی بات بھی سبھی صحیح ثابت ہو اور وہ حدیث شریف بھی آپ کو صحیح، اسی کو تاویل کہتے ہیں۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ حضرت یہ باتیں فرما رہے ہیں۔ اوف و باشد لیک کو فر امید کہ بوت بندہ ز تقوی روح سپید، بے شک مجرموں کو قیامت کے دن معافی بھی ملے گی، لیکن معافی کی صورت میں اوپر امید تو کہاں، جو کسی متقی بندہ کا چہرہ جو تقوی کے بدولت پر نور ہوتا ہے، متقی کی مغفرت طرح کی مدارش کے باعث ہوگی اور مجرم کی معرفت صرف عذاب سے نجات دلائے گی، موجب ترقی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، میں ایک بات عرض کرتا ہوں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس کی تائید ہو رہی ہے۔ میں اکثر کرتا ہوں کہ اگر کسی شخص نے 50 سال کی عمر میں توبہ کر لیا اور 60 سال اس کی پوری عمر ہے تو 10 سال اس کو موقع مل گیا, وہ 10 سال نئے کام کریں گے انشاءاللہ. لیکن وہ 50 سال جو اس کے ضائع ہو گئے, اس نے نیک اعمال نہیں کہ برے اعمال کیے تھے, برے اعمال توبہ سے معاف ہو گئے, لیکن نیک اعمال تو نہیں کر سکے نا, وہ تو رہ گئے نا. تو اگر 40 سال میں کوئی توبہ کرتے تو اس سے بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا, سمجھ میں آئی نا بات؟ اور جو 30 سال میں توبہ کرے گا وہ اس سے بہتر ہوگا, بہتر کنڈیشن میں ہوگا. جو 20 سال میں توبہ کرے گا, ٹھیک ہے نا, مطلب یہ کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, جو خیر کا ایک ذرہ بھی کرے گا تو اس کو بھی دیکھ لے گا, اور جو شر کا ایک ذرہ اس کے پاس ہوگا تو وہ بھی دیکھ لے گا. تو مطلب یہ کہ اعمال پر ہی ہے بات, ہاں جی. لیکن یہ والی بات ہے کہ افوا, آپ کو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں, ٹھیک ہے, عذاب سے بچ جاؤ. لیکن جن نے اعمال کیے ہیں ان سے تو آپ کو آگے نہیں لے جائے گا. ہاں خدا نہ خواستہ اگر انہوں نے اپنے اعمال پر ناز کیا ہوگا تو انہوں نے اپنے اعمال کو خود جلا دیا, تیری وجہ سے نہیں, سمجھ میں آ گئی نا بات. عجب کر لیا تو انہوں نے اپنے اعمال کو خود جلا دیا, وہ تیرے وجہ سے نہیں جلے. یا کریم, دوست را اگر اف باشد جاں برد کے وزیر و خازنی مخزن شود. چور کو اگر معافی مل جائے تو اپنی جان بخشی کرا لیتے, پھر وہ وزیر و خزان شی کہاں ہو سکتا ہے. اے امین الدین ربانی بیا کز امانت رست ہر تاج ولا تاج و لوا. ہاں جن حضرات نے امانت الہی کا حق ادا کیا ہے انہی کو یہ خطاب ہو کہ امین الدین ربانی آؤ اور مقرب حق بنو, کیونکہ امانت کے بدولت قرب حق کا تاج ہر تاج اور جھنڈا میسر ہوتا ہے, اور خائن کو سارے کو زیادہ سے معافی مل سکتی ہے, قرب حاصل نہیں ہو سکتا. یہ مراتب ولایت میں سے ایک مرتبہ امانت شریعت کا بھی ہے. اللہ تعالیٰ اس مرتبہ والوں کو نہ شریعت بنائے اس امت کے مجتہد ہیں جس کا حشر زمرہ مرسلین میں ہوگا, جیسے امام حنیفہ رحمۃ اللہ, امام مالک رحمۃ اللہ, امام شافعی رحمۃ اللہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ, خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ, وہ امثال مبعید. نہیں کہ امین الدین سے امراد اس مرتبہ والے بزرگوں, کیونکہ یہاں طاعت و معصیت کا بیان ہو رہا ہے اور طاعت و معصیت کا اطاعت مجتہدوں کے اقوال سے مختلف ہوتی ہے. پوری سلطان گر برو خائن شبد, ہاں سرش استن بداں باین شبد. بادشاہ کا فرزند بھی اگر خیانت کرے گا تو اس کی سزا میں اس کے سر بدن سے جدا ہو جاتا ہے. انصاف میں شفقتی بدری بھی حارج نہیں ہو سکتی, جیسے عمر رضی اللہ عنہ اپنے فرزند ابو شخم کو منوش کی سزا میں دورے مار مار کر ہلاک کر دیا تھا. ور غلام ہندوئی عارف ففا دولتورا میزن تالا بقا. دولت اورا میزن تالا بقا. اور بخلاف اس کے اگر کوئی ہندو غلام وفا کا حق بجا لے تو دولت و اقبال اس کے لیے زندہ باد کا خول مچا دے. چی غلام اربر درے سگ با وفاست در دلے سالار اورا صد رضاست. بلکہ غلام تو کیا, اگر کسی دروازے پر کتا باوفا ہے تو اس کے آگے کے دل میں اس کی طرف سے 20 سینکڑ خوشنو دیا ہے. زی چو سگ را بو سہر پو زش زند گر بوت شیرے چی فیرو زش کند. جب اس کی وفا کی وجہ سے آقا کتے کے منہ کو چونتا ہے تو خیال کیجئے, اگر وہ شیر ہو اور پھر وہ وفا بجا لائے تو وہ کس قدر کامیاب بخشے گا. یعنی اطاعت وفاداری ادنا کو اعلیٰ بنائے تھے, مائیت و معصیت و بے وفائی اعلیٰ کو ادنا بنا کر چھوڑتی ہے, اور اگرچہ اس کا عصیان و کفران معاف ہو سکتے مگر اسے رفعت و لا کے درجہ مدارج نہیں مل سکتے. چونکہ اس بیان سے ان لوگوں کی دلشکنی کا احتمال تھا جو غفلت نادانی و جہل جوانی کا مرتب معاشی ہوتے رہے, پھر تنبیہ کے بعد خلوص قلب طائب ہوئے اور قرب حق کے طالب ہوئے. لہٰذا ان کی تسلی کے لیے فرماتے ہیں, جز مگر دزدے کی خدمت با کند صدق او بیخی جفارا بر کند. مگر چور اس کلیہ سے مستثنا ہے جو جیسے خلوص قلب اور صدق نیت سے عبادات بجا لے کہ اس کا صدق سابقہ جور و جفا کو جو اس سے سرزو جڑ سے اکاڑ دے. ان حسن سے یاد نیکی بدیوں کو دور کر دیتے. چوں فضیل روح زنے کو راست باخت زاں کہ وہ مردہ بسوئی توبہ تاخت. جیسے فضیل بن عازب جن نے سچ پر بازی لگا دی اس لیے وہ 10 مردوں کی رفتار سے توبہ کی طرف دوڑے. حضرت فضیل بن عازب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہارون الرشید کی یاد میں ایک کامل ولی گزرے ہیں جو کئی سلاسل طریقت کے مورث اعلیٰ ہیں، بلکہ ان کا پیشر ذہنی تھا، پھر معصیت سے توبہ کی اور توبہ بھی اس خلوص و صدقہ سے کیا، مسلمین سے گزر کر اولیاء اللہ میں شامل ہوئے، اور زمرہ میں بھی وہ رتبہ ملا کہ سرتاج اولیاء بن گئے. ان کا دلچسپ اور عبرت حال مفتال ہوں کہ جلد فشم میں اسے گزر چکا ہے. وہاں چنا کے ساحرہ فرعون را روسیا کردند از صبر و وفا، جیسے جادوگروں نے صبر و وفا سے ایمان پر قائم رکھا فرعون کو روسیا کر دیا جو ان کی ایمان لانے سے منع کرتا اور ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالنے کی دھمکی دیتا تھا. دست و پا دادن در جرم خود آب اسد سالہ عبادت کے شبت، انہوں نے قصاص کے سزا میں اپنے ہاتھ پاؤں کٹوا لیے. وہ خلوص صدق جو ان جادوگروں میں پیدا ہوا تھا 100 سال کے بعد سے بھی کہاں پیدا ہوتا ہے. قود قصاص کو کہتے ہیں، یعنی جس سے جرم قتل میں سزائے موت دینا مراد ہوتا ہے، مگر یہاں مطلق سزا مراد ہے جو فرعون کے حکم سے ترک مذہب پر ان کو دی گئی. تو کہ 50 سالہ خدمت کر دے کہ چونی صدق بدست آور دے، تو جو 50 سال سے بات کر چکے اس کا صدق تجھے کہاں سے لے. آگے مولانا صدق کے متعلق قاعدہ ارشاد فرماتے. اب یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت نے بیان کر لیا لیکن اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں. ایک ہوتا ہے کوانٹیٹی، ایک ہوتا ہے کوالٹی. کوانٹیٹی جو ہے اعمال کی، مثال کے طور پر ایک نماز وہ کسی کی 0.1 ہے، یعنی مطلب 10% ہے، تو اس کی 10 نمازیں کتنی بنے گی؟ 1% بنے گی، 1 بنے گی. دوسرے کی نماز 0.5 ہے تو اس کی کتنی نمازیں 1 بنے گی؟ 2. اور کسی کی پوری ہے اس کی تو ایک ہی بنے گی. اب اگر کوئی توبہ زبردست شاندار طریقے سے کر لے، توبۃ النصوح جس کو کہتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اتنی عاجزی لے کہ اس عاجزی کی وجہ سے اس کا ہر عمل بہت اونچا ہو جائے، من تواضع اللہ فقدر رفع اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی تواضع کر تو اس کا اللہ تعالیٰ بلند کر دے، تو ان کے اگر تھوڑے دنوں کے اعمال ہوں گے لیکن کتنے پہنچ جائیں گے؟ سمجھ میں آئی نا بات؟ بس فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ کے ساتھ یہ ہوا تھا، قانون تبدیل نہیں ہوا. ہاں جی، ان کے اعمال تبدیل تھے، یعنی انہوں نے اتنے خلوص کے ساتھ توبہ کیا. آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایک صحابی کو پتھر مارے جاتے تھے، اس میں یعنی جرم اس میں قصاص میں، تو ایک صحابی نے پتھر مارا تو اس کا خون اس کے اوپر آیا، تو اس نے مذمت کے کچھ الفاظ کہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی مذمت نہ کرو، ان نے ایسا توبہ کیا ہے اگر سارے حجاز والوں پہ بھی تقسیم ہو جائے تو ان کی بھی معافی ہو جائے. لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ.
ला इलाहा इल्लाहु 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 अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सैयदना मौलाना हक 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 अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सैयदना मौलाना मोहम्मद बारक सल्लम अल्लाह 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 सल्लल्लाहु अलैहि सैयदना मौलाना मोहम्मद बारक सल्लम اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وأسرنا ولا توسر علينا واردنا وارد عنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين